الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. ایک چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہر دوسری چیز سے زیادہ ہو، اللہ اور اس کے رسول اس کو ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہو. اور دوسرے یہ کہ کسی شخص سے کوئی محبت کرے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرے، صرف اللہ کے لیے اس سے محبت ہو، کوئی دنیاوی غرض یا اپنا ذاتی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو. جس کو ایسا ہو جائے گا تو وہ بھی اس کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ کسی آدمی کے دل میں کفر کی نفرت، کفر کی طرف لوٹ جانے کی نفرت ایسی ہو جیسے کہ آدمی کو آگ میں پھینک دینے سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے. اس حدیث کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا تھا اور ان میں سے پہلی چیز یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، اس کا بیان کئی ہفتے ہوتا رہا. اور دوسری چیز جو ہے اس کا بیان آخری مجلس میں اس کا کچھ بیان شروع کیا تھا کہ یحب المرء لا یحبه الا للہ، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے سے محبت کرے، محبت بھی اللہ ہی کی خاطر ہو. اس کا ایک مطلب پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں بھی جتنے انسان کے محبوب ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے بھی محبت آدمی کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی سوچ کر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا بیان پچھلے مجلس میں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسا ہی بننے کی توفیق عطا کرے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی شخص سے صرف اس بنا پر محبت ہو کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہے، اللہ جل جلالہ کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، کسی سے محبت صرف اس بنا پر اور یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام سے انسان کو محبت ہے, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے, کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم, جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے, ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم, اور جو العاذ باللہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے تو در حقیقت وہ بغض صحابہ سے نہیں ہے, مجھ سے. لہذا صحابہ کرام کی محبت, اولیاء کرام بزرگان دین اللہ والے ان سے محبت رکھنا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہے, اور یہ بڑی بشارت کی چیز ہے, بڑی بشارت کی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی اللہ والے سے محبت ہو, اور محبت بھی اس لیے ہو صرف کہ وہ اللہ والا ہے, تو اور کوئی وجہ نہ ہو, کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہ اس سے تعلقات بڑھ جائیں گے تو مجھے کوئی دنیاوی مفاد حاصل ہو جائے گا, اس سے تعلقات قائم ہو جائیں گے تو میری شہرت ہو جائے گی, لوگوں میں میری مقبولیت بڑھ جائے گی, لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں کا سے محبت رکھنے والا ہے, فلاں کے اہل تعلق میں سے ہے, اس قسم کی کوئی بات نہ ہو, بلکہ صرف اس لیے محبت ہے کہ اللہ والے. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور بڑی بشارت کی چیز. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایسا سوال کر لیا کہ جو بڑا ہی انسان کو متنبہ کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا بھائی پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی, تو یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے اس سے. ماں عادت کر رہا کیا تیاری کر رکھی ہے جو اتنے اشتیاق سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی. یعنی جب آدمی کو اشتیاق تو کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو امید ہو کہ یہ آئے گی تو میرے حالات بدل جائیں گے, مجھے فلاں فائدہ حاصل ہو جائے گا, فلاں نعمت مل جائے گی, تو کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے قیامت کی جو یہ اتنے اشتیاق سے پوچھ رہا ہو کہ کب آئے گی. اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی بہت زیادہ عبادتیں تو کر نہیں رکھی, ما عادت تو لہا کثیر صیام ولا صلاح, کہ میں نے کوئی قیامت کی تیاری میں کوئی بہت ساری نمازیں نہیں پڑھ رکھی, بہت سارے روزے نہیں رکھے ہوئے, یعنی نفلی نمازیں نفلی روزے کچھ بہت زیادہ نہیں کیے, جو فرائض ہیں ان پر اتباع کر لیتا ہوں, کوئی نفلی عبادتیں کچھ زیادہ نہیں کر رکھی, کچھ بہت زیادہ تیاری نہیں کر رکھی, لیکن ایک بات ہے کہ لیکنی احب اللہ و رسولہ, میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, یعنی آپ سے محبت کرتا ہوں, تو مجھے اپنے اعمال تو میرے کچھ زیادہ نہیں ہیں, تو عبادتیں زیادہ نہیں ہیں, لیکن مجھے آپ سے محبت ہے, یہ ایک بات ضرور ہے. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب, کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو میں تمہیں یہ قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ انسان کا حشر آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہے, جن سے محبت کرتا ہے انہی سے انہی کے ساتھ حشر ہوگا, انہی کے ساتھ رہے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس دن سارے صحابہ نے بڑی خوشی منائی, بڑی خوشی منائی اس بات کی کہ ہر ایک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ بھئی میرے پاس اور تو کوئی پونجی ہے نہیں, حالانکہ صحابہ کرام تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہت اونچے مقام بخشے ہوئے تھے، لیکن جتنا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہوتا ہے، اتنی تواضع زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے عبادات میں. تو صحابہ کرام نے خوشی منائی کہ اگرچہ اعمال نفلی اعمال زیادہ نہ ہو، لیکن محبت الحمدللہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ انشاءاللہ حسد جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے سائے میں ہوگا. بہت خوشی منائی، اتنی بڑی بات فرما دی، المرء مع من احب. اس واسطے کہ اللہ والوں کی بزرگوں کی محبت یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اس کو بلے باندھنا چاہیے. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بڑے درجے کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، حدیث کے بھی راوی ہیں، محدث ہیں. وہ ایک مرتبہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، قبرستان میں تو قبرستان کے اندر دیکھا کہ دو نوجوان ہیں جو کچھ لکھ رہے ہیں. قبرستان میں دو نوجوان بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ کوئی عجیب سی بات ہی، اگر لکھنا ہی ہو تو آدمی قبرستان میں کیوں بیٹھے گا، کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھے گا، مسجد میں بیٹھ کے لکھے گا، وہاں قبرستان بیٹھے لکھ رہے تھے. تو ان کو کچھ تعجب ہوا، تو یہ قریب جا کر انہوں نے پوچھا اس نوجوانوں سے کہ بھئی آپ کیا لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم ان لوگوں کی فہرست، ہاں یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان لوگوں کی فہرست تیار کر رہے ہیں جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کی فہرست تیار کر رہے ہیں. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو کچھ غیبی لطیفے دکھا دیتے ہیں، فرشتے ویسے تو نظر نہیں آتے، ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، انبیاء کرام کو نظر آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے پر منکشف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ فرشتہ انسان کو کسی بھی شکل میں دکھا دیں، انسان کی شکل میں دکھا دیں، تو وہ انسانوں کی شکل میں دو فرشتے وہاں پر ان کو دکھا دیے مالک المدینہ رحمۃ اللہ کہ ہم بیٹھے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کون کون محبت کرتا ہے، اس کی فہرست تیار کر. تو مالک المدینہ نے ان سے کہا کہ بھائی خدا کے لیے مجھے بھی بتا دو کہ اس فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں. جواب میں ان جوانوں نے یہ کہا کہ نہیں، تمہارا نام نہیں ہے فہرست، اللہ کی محبت سے محبت رکھنے والوں میں تمہارا نام شامل ہوگا. اب یہ مالک ابن دینار ایسے بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی عبادت کی، علم بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے. یہ سنا کہ میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں، تو ایک دم سے ان کو صدمے کی وجہ سے غشی تاری ہو، بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر تک غشی تاری رہی یہ صدمے سے کہ میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں موجود نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو انہوں نے ان نوجوانوں سے درخواست کی کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست تیار کر رہے ہو تو اس میں کہیں حاشیے پر یہ لکھ دو کہ ایک طفیلی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان میں میرا نام لکھو. براہ راست اللہ سے محبت کرنے والوں میں اگر نہیں لکھا تو کم از کم ان لوگوں میں شامل کر لو جو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان میں میرا نام لکھ دو گے. تو فعلی کے طور اس کے بعد وہ منکر غائب ہو گئے، یعنی وہ فرشتے یا انسان جو بھی لکھ رہے تھے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. کیا ہوگا؟ اس کے بعد گھر آئے، رات کو سوئے تو خواب میں کسی غیبی آواز نے یہ کہا کہ آج سے تمہارا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں لکھ لیا گیا، آج سے تمہارا نام بھی اس فہرست میں لکھ لیا گیا جو اللہ سے محبت کرنے والوں کو کہتے ہیں، اس لیے کہ تم نے اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کی ہے تو ہم تمہارا نام بھی اس میں لکھ لیں. تو بھائی یہ اللہ والوں سے محبت رکھنا یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آدمی اگر خود ویسا نہ ہو سکے تو کم از کم ان سے محبت کرے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس محبت کی بدولت مجھے صلاحیت عطا فرما دے، مجھے بھی نیک بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ والوں سے محبت رکھنا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی محبت پیدا کرنے کا، اور اللہ کی محبت کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرانے کا. اسی لیے فرمایا کہ بھائی دیکھو کسی بھی اللہ والے سے اگر کوئی طبیعت مناسبت نہ بھی ہو طبیعت کو تو اس کو اس سے کوئی برا نہ کہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی کلمات گستاخی کے نہ کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے محبت رکھنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سے نفرت کرنے والوں میں شامل کر لیں. وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان سے محبت رکھنا بھائی سے فضیلت ہے، اور ان سے بغض رکھنا علیحدہ باللہ یا ان سے نفرت کرنا یہ اللہ بچائے انسان کے لیے بڑی بڑی خطرناک چیز ہے. کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عادانی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے دشمنی رکھے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اس کے خلاف میرا اعلان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. فقط آزاد گرو بلحق، اس واسطے اگر کسی بزرگ سے یا اللہ والے سے طبی طور پر مناسبت نہ بھی ہو، مناسبت ہونا کوئی ضروری نہیں، انسان ہے غیر اختیاری طور پر کسی کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے کسی کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر کسی کی طرف مائل نہیں ہے اور ہے وہ اللہ والا تو ایسی صورت میں اس سے نفرت کرنا یا بغض رکھنا یا اس کی شان میں کوئی گستاخی کرنا یا اس کو برا بلا کہنا یا اس پر ناروا تنقید کرنا یہ سب باتیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ کسی بھی جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو اس کے معاملے میں بڑی احتیاط ہے. تو محبت رکھ، یہ جو اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنے کے نتیجے میں اس کا حشر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، اس واسطے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے واقعی محبت ہوتی ہے تو پھر کچھ بعید نہیں ہے کہ آدمی اس محبت کی بدولت رکھتا وہ بھی انہی جیسے اخلاق انہی جیسے اعمال اختیار کر لیں جس سے محبت ہوتی ہے. آدمی اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے اپنی زندگی میں، جس سے محبت ہوتی ہے ویسے ہی نظر آئے، ویسے ہی میں دیکھنے میں ویسے ہی لگوں، یہ محبت سے تقاضا ہوتا ہے. تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک وتعالیٰ ان جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میل جول ہوتا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کی صحبت میں رہوں، آدمی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس گزاروں. تو اس کے نتیجے میں، اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے. یہ صحبت بڑی نعمت ہے، یہ صحبت بڑی عجیب چیز ہے. اور اس سے در حقیقت انسان کے بننے اور بگڑنے کا راستہ نکلتا ہے. اچھی صحبت ہے، اچھے اللہ والوں کی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والوں کی صحبت ہے، تو وہ انسان کو رفتہ رفتہ اس طرف لے جاتی ہے. اور بری صحبت ہے تو اللہ بچائے، وہ انسان کو برے راستے پر لے جاتی ہے. اللہ، صحبت کی برکت اس حد تک ہے کہ ایک حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اور ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا ان اللہ ملائکتا فضلا، ایسے فرشتے جن کے ذمے کوئی اور کام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو مختلف کاموں پر مقرر کر رکھا ہے، کوئی بادلوں پر مقرر ہے، کوئی ہواؤں پر مقرر ہے، کوئی نام ہے اعمال لوگوں کا دیکھنے پر مقرر ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف کام پر مقرر کیے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو فضلاً فرمایا کہ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور کام پر نہیں، بس ایک کام ہے ان کا کہ وہ ساری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور چکر لگاتے ہوئے یہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو وہاں وہ جا کر اس ذکر کی مجلس میں پہنچتے ہیں اور ان کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں. بلکہ حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ پھر رہے ہیں مختلف جگہوں پر، پھرتے پھرتے کہیں کچھ لوگ نظر آئے جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں بھائی آؤ، یہ تمہارے کام کی چیز یہاں پر ہے. ہلمو الی حاجتکم، آؤ اپنے جو تمہارے جس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہو اور جس کام کے لیے نکلے ہوئے ہو وہ تمہارا یہاں پر بنے گا. بلاتے ہیں لوگ دوسرے اپنے ساتھیوں، اور جب وہ لوگ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، یعنی ان کے اوپر گویا ایک طرح سے پروں کے سائے میں لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر رحمت سکینت نازل ہوتی ہے. حدیث میں آیا بھی ہے کہ جہاں کوئی لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون اطمینان تسلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نازل ہوتی ہے. تو بغیر وہ فرشتے کے پروں سے ٹھاکنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ان کو عطا ہوتی ہے. بعد میں جب اس طرح مجلس میں کسی مجلس میں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ بھائی ذرا میرے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، ذکر جو یہ جو بندے ہیں یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں خوب فرشتوں سے زیادہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں پر جتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کی تحمید کر رہے ہیں، یعنی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی تمجید کر رہے ہیں، یعنی آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی، تمجید بھی آ گئی. تو یہ ایسا ذکر کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے اور تکبیر بھی ہے اور تمجید بھی ہے، یہ کر رہے ہیں. آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ جو میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، میری تسبیح کر رہے ہیں، میرے حمد کر رہے ہیں، میری بزرگی بیان کر رہے ہیں، تو کیا مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو ہے نہیں، بہر آپ کو دیکھے بغیر ہی آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لے، یہ مجھے اگر مجھے یہ دیکھ لے تو پھر کیا حال ہوگا ان کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ کو دیکھ لیں گے تو آج جتنی تسبیح کر رہے ہیں، آج جتنا ذکر کر رہے ہیں، آج جتنی حمد بیان کر رہے ہیں، جتنی تمجید کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کی بڑائی بیان کریں گے، آپ کی بزرگی بیان کریں گے، آپ کی حمد کریں گے اگر آپ دیکھ لیا انہوں نے. تو کہا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے، کس چیز کی دعائیں کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جنت مانگ رہے ہیں آپ، آپ جنت ان کو عطا کر. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے، کیا جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ دیکھی تو ہے نہیں، بغیر دیکھے ہی مانگ رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے خبر دی ہے، آپ نے اس کی تفصیلات بتائی ہے، اس کی وجہ سے بغیر دیکھے ہی جنت مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی یا اگر اپنی آنکھ سے جنت دیکھ لیں تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جب اب یہ اتنے اشتیاق سے مانگ رہے ہیں جنت جبکہ دیکھی بھی نہیں، صرف باتیں ہی سنی ہیں، تو اگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو دیکھ کر اگر مانگیں گے تو اس سے زیادہ اشتیاق کے ساتھ، اس سے زیادہ احتیاط کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے ہیں؟ بما یتعوذون، مما یتعوذون، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ بے تو ویسے کہتے ہیں اللہ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما دیجئے اور جنت جہنم سے بچا لیجیے. اللہم انی اسالک الجنہ اسالک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. کہ اللہ میں آپ کا جنت مانگتا ہوں، آپ کی رضا مانگتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی سے اور جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو پھر پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے جو دیکھ کے پناہ مانگے؟ تو فرشتے کہتے ہیں دیکھی تو ہے نہیں، حال ہی سنا ہے اس کا. کہا کہ اگر دیکھ لیں جہنم کو، جہنم کو اگر دیکھ لیں پھر کیا ہوگا ان کا؟ کہا کہ اگر یہ آنکھوں سے دیکھ لیتے جہنم کو تو آج سے کہیں زیادہ گڑ گڑا کر، زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے سب، لیکن فرشتوں سے یہ پوچھنا ہے، یہ درحقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے ایسے ہیں، اے فرشتوں تم نے تو میری بھی زیارت کی ہے، میری جنت کو بھی دیکھا ہے، میرے جہنم کو بھی دیکھا ہے، اور پھر اگر تم عبادت کر رہے ہو میری اور میری تسبیح و تقدیس کر رہے ہو تو تمہارا اتنا بڑا کمال نہیں. لیکن میرے یہ بندے ایسے ہیں کہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میری جنت دیکھی، نہ میرا جہنم دیکھا، اس کے باوجود اتنا ایمان ہے ان کو میرے اوپر اور میری جنت پر اور میری جہنم پر کہ یہ بیٹھے ہوئے اور دنیا کے سارے کام چھوڑ کے یہ میری تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، میری تمجید کر رہے ہیں، مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، مجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، میری پناہ مانگ رہے ہیں، تو میں آپ تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ان کے اس عمل کی بدولت کہ وہ بے دیکھے مجھ پر ایمان بھی لائے ہیں اور میرا ذکر بھی کر رہے ہیں اور میرے جنت کا سوال کر رہے ہیں، میرے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، بے دیکھے مانگ رہے ہیں۔ اور درحقیقت یہی سب سے اس دنیا میں سب سے بڑی قیمت کی چیز وہ یہ ایمان بالغیب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اور قرآن کریم کے فرمانے پر آدمی ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اور اللہ کے پیدا کی ہوئی جنت اور جہنم پر بھی، اس پر ہے درخت سارا دار و مدار اور اسی کا قلعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کو اللہ نے اس میں جتا دیا فرشتوں کے ذریعے۔ تو میں کہہ فرمایا کہ چونکہ ان یہ مجھ پر بے دیکھے ایمان لائے، بے دیکھے میرا ذکر کیا، جنت کو دیکھے بغیر اس کے سوال مانگ رہے ہیں، اس کے سوال کر رہے ہیں، جہنم کو دیکھے بغیر اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو آج میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ جب فرشتوں نے سنا کہ سب کی مغفرت کر دی تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی مغفرت کر دی، اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو اتنا زیادہ نیک نہیں ہے، رجل خطاء، یعنی بہت سی غلطیاں بھی اسے سرزد ہوئے ہیں، بہت سے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ آ کے بیٹھ گیا تھا یہاں پر، وہ ان میں شامل نہیں ہے، ان اللہ والوں میں، ان اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، لیکن آ کر بیٹھ گیا تھا، ویسے ہی کسی کام سے آیا تھا، بیٹھ گیا ان کے ساتھ، تو وہ ان کا اندر شامل نہیں، لہذا آپ کو یعنی آپ نے جو فرمایا سب کو مغفرت کر دی، کیا وہ بھی جو بیٹھ گیا؟ تو جواب میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم القوم لا یشقى جلیسهم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوگا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے پہنچے ہوئے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تقرب ان کو اتنا حاصل ہے کہ جو آ کر ان کے پاس بیٹھ جائے گا وہ بھی نامراد نہیں رہے گا، اس لیے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد۔ تو اس میں آپ نے یہ بات بتائی کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھ جانا بھی انسان کی مغفرت اور نجات کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تو ویسے ہی بیٹھ گیا، آج تو ویسے ہی بیٹھ گیا، کوئی باقاعدہ بیٹھنے کی نیت نہیں تھی، لیکن ایسے ہی بیٹھ گیا جا کے اتفاق ہے، لیکن کچھ پتا نہیں کہ اس بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دنیا ہی بدل دے، دل کی دنیا ہی بدل دے، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں، پتا نہیں کتنے واقعات ہیں جن میں بعض اوقات صرف ایک مرتبہ کی ملاقات، ایک مرتبہ کسی مجلس میں جا بیٹھنے سے انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت بابا نے حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ اپنے ہمارے کریم صاحب جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے گھر میں رہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا فیض، چھوٹی سی جگہ، چھوٹا سا کمرہ، اس کے اندر لوگ آ جاتے تھے، وہ کچھ دو چار باتیں سنا دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کی بدولت ان کے حالات کی اصلاح فرما دیتے. تو ایک صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا, وہ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی اور عبادات کی اور ہر چیز کی توفیق عطا فرمائی. تو ان سے کسی وقت میں نے پوچھ لیا یا خود انہوں نے بتایا کہ کیسے آپ میں تبدیلی آئی, تو کہنے لگے کہ جی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے والد یا کسی کے ساتھ, پتہ نہیں مجھے تفصیل یاد نہیں, کسی کے ساتھ میں یہاں پر آ گیا اتفاق سے. کوئی باقاعدہ مجلس میں حضرت کے پاس بیٹھنے کی نیت نہیں تھی, اور یا کوئی ان کے عزیز سے وہ وہاں پر حضرت کے پاس آیا کرتے تھے, وہ اتفاق سے اپنا قلم چھوڑ گئے وہاں حضرت کے پاس. اب بعد میں ان کو کہا کہ بھائی جا کے قلم لے آؤ وہاں سے. تو یہ صاحب میں اپنا قلم لینے کی غرض سے حضرت بابا صاحب کے پاس چلے گئے, کہ حضرت وہ فلاں صاحب تھے وہ اپنا قلم چھوڑ گئے, تو وہ میں لینے آیا, مجھے بھیجا ہے لینے کی. بس اتنی ملاقات ہوئی, قلم لینے آ گئے. بابا حضرت بابا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پتہ نہیں کیا جملہ فرمایا اس وقت, قلم دیا اور کہا کے لے جاؤ, اور کوئی جملہ ایسا فرما دیا کہ دل پر نقش ہو گیا, دل پر نقش ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں کہتے ہیں اس دن سے دل کی دنیا ہی بدل گئی, اور پھر حضرت کے مجلس میں خدمت میں آنے کا اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ بس ہر تھوڑی دیر کے بعد دل چل رہا ہے کہ حضرت کے پاس جاؤ. تو بعض اوقات ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایسا نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کی کائنات بدل دے. کسی فارسی شاعر کا شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت پیریا, کہ ایک تھوڑا سا وقت کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اس کی صحبت میں گزار لینا یہ 100 سال کی بیریا طاعت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ طاعت کا رخ تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. ایک بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ, ایسے بڑے محدث کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں, وہ ان سے حدیث روایت کرتے. تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ بالکل آوارہ آدمی تھے, نہ دین کی کوئی فکر, نہ کوئی نماز کا اہتمام, نہ روزے کا اہتمام, نہ عبادت, نہ کچھ, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, آوارگی میں زندگی گزار رہے تھے. بلکہ لوگوں میں یہ ایسے مشہور تھے جیسے کسی محلے کے اندر گنڈے ہوتے ہیں نا, ہر ایک کے ساتھ الجھنا, لڑنا, جھگڑنا, اور پتہ جانے کن کن برائیوں میں مبتلا تھے. یہ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جا رہے تھے راستے میں, تو وہاں سے ایک بزرگ تھے شعبہ ابن حجاج رحمت اللہ علیہ, وہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں, امیر المومنین ابن حدیث کہلاتے ہیں, شعبہ ابن حجاج رحمت اللہ علیہ, وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے. ان کو کچھ مذاق سوجا, گنڈگی تو تھی آوارگی, مذاق سوجا اور جا کے ان کے جیسے دادا گیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جا کے انہوں نے حضرت شعبہ ابن حجاج کے گھوڑے کی لگام پکڑ اور پکڑ کے روک لیا, کہا اور کہا کہ اے شعبہ تم ساری دنیا کو حدیثیں سناتے ہو, مجھے بھی سناؤ, مجھے بھی حدیث سناؤ. اب یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور گھوڑے پر سوار ہے اور بیچ میں روک کے اور کھڑے ہو کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی حدیث سناؤ کوئی. تو شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے حدیث پڑھنے کا, حدیث پڑھنا ہے تو آؤ ہمارے حلقے میں درس میں وہاں سنو, ये चलते फिरते इस तरह रोक लेना किसी आदमी को, ये तो कोई सही तरीका नहीं। नहीं नहीं, उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं आपका घोड़ा, घोड़े की लगाम ही छोड़ूंगा, हदीस सुना मुझे। तो उन्होंने हदीस सुना दी, हजरत शोबा ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इज़ा फातकल हयाउ फस्नअ मा शिता, कि जब तुम्हारे अंदर हया न रहे, बेहया बन जाओ, तो जो चाहो करते फिरो, अल्लाह मियां को कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हें हया, इज़ा फातकल हयाउ फस्नअ मा शिता, एक जुमला यह हदीस से सुना दिया, बस ये जुमला सुनाना था और दिल की कायनात बदल गई। कहते उसी वक्त ज़ारो क़तार रोना शुरू किया और कहा कि मुझे खुदा के लिए माफ कर दीजिए, मैंने बड़ी सब गलती की, बड़ी आपके साथ गुस्ताखी की, बड़े गुनाह का काम किया, सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी, आज से तौबा करता हूं आपके हाथ। तौबा की और तौबा करने के बाद अपनी जिंदगी जो है वह इल्म हदीस की खिदमत में गुजारी, आज इमाम कहलाते हैं हदीस के, अब्दुल्लाह इब्न मतलबा अल कानबी, इमाम बुखारी के भी उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के भी उस्ताद। तो ये एक लम्हा है जो किसी अल्लाह वाले की तौबत में मयसर आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह वालों की बात में बाद अवकात तासीर ऐसी रख देते हैं कि कोई एक जुमला असर कर जाता, सिर्फ एक फकरा मुंह से निकला हुआ वो असर कर जाता है और उससे इंसानों की कायनात बदल जाती है। इस वास्ते फरमाया के लाइफ का चली छू, इनके साथ बैठने वाला कभी नामुराद नहीं होगा, नामुराद नहीं होगा। लिहाजा सोहबत, अल्लाह तबारक व तआला की महब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और अपनी जिंदगी की दुरुस्तगी और इस्लाह का सबसे मुआसिर और सबसे आसान रास्ता यह है कि आदमी सोहबत अल्लाह वालों की इख्तियार करे। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, हजरत हकीम उल उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथी बन जाओ, उन लोगों के साथी बन जाओ जो सच्चे हैं, यानी दीन के सच्चे, ईमान के सच्चे, अमल के सच्चे, बात के सच्चे, काम के सच्चे, मुराद अल्लाह वाले उलाए के लदीन सदकू वो उलाए कहूल मुतकू, तो वो सादिकीन यानी नेक लोगों के साथी बन जाओ, ये फरमाया, यानी तकवा इख्तियार करने का हुक्म भी दिया और हुक्म देने के बाद उसका तरीका भी बता दिया कि सादिकीन के साथी बन जाओ, उनके साथ रह पड़ो। हजरत इब्न मसूद ने इसका तर्जमा किया है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह तबारक व तआला तकवा अख्तियार करो और सादिकीन के साथ रह पड़ो, रह पड़ो यानी उनके साथ उनकी सोहबत अख्तियार कर लो, चलते फिरते उठते बैठते उनके साथ ही बन जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर भी तकवा पैदा करो। ये सोहबत ऐसी चीज, देखो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, ये इस बात पर सारी उम्मत का इजमा है कि इस जमीन और जमीन पर आसमान के नीचे अंबियाए किराम के बाद सहाबे किराम से अफजल कोई मखलूक पैदा नहीं, अंबियाए किराम के बाद सबसे ज्यादा अफजल सहाबे किराम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ज्यादा अफजल कोई, कोई बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा बड़ा बुजुर्ग, वो किसी अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पा सकता। यहां तक कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा एक मर्तबा कि हजरत ये बताइए कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है या उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अफजल है, ایسا سوال کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایسے صحابی کا انتخاب کیا جن کے اوپر لوگوں نے بہت اعتراضات کیے ہیں، اور دوسری طرف تابعین میں سے عمر بن عبد العزیز کا نام لیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پانچویں خلیفہ راشد تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے. تو پوچھا معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب میں فرمایا کہ تم کہتے ہو معاویہ افضل ہے عمر بن عزیز، ارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا اس میں جو ناک میں ان کی مٹی گئی ہے وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس صحبت صحابی بننے کا، کوئی معمولی مقام نہیں ہے. جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب سارے اولیاء کرام بزرگان دین، سب سے افضل درجہ مرتبہ صحابہ کرام کا ہے. اور یہاں بیچ میں بات یاد آ گئی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد کے علماء اور محدثین اور فقہا اور اولیاء کرام ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر بڑے القاب و آداب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. کسی کو علامہ کہتے ہیں، کسی کو حافظ کہتے ہیں، کسی کو امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ رئیس الفقہا ہے، کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، مختلف القاب و آداب لوگوں کے مشہور، کسی کو علامہ کہتے ہیں. لیکن حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کا کوئی لقب نہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہم نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، صدیق اکبر یا حضرت ابو بکر صدیق؟ کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا، کوئی علامہ ابو بکر نہیں کہتا، کوئی اس طرح کے القاب جو امیر المومنین فی الحدیث وغیرہ کے، یہ کہیں صحابہ کرام کے ساتھ نہیں آتے، بعد کے لوگوں کے ساتھ آتے. کیا وجہ ہے؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ارے بھائی در حقیقت ان سارے القاب و آداب کی ضرورت بعد کے لوگوں کو تو ہے ان کے تعارف کرانے کے لیے، اور کسی صحابی کو اس قسم کے القاب و آداب کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ یہ القاب و آداب تو در حقیقت یہ سنگھار ہیں. تو فارسی والے نے کہا ہے کہ حاجت مشاط نیس روئے دل آرام رہا، کہ جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بعد کے لوگوں کو ضرورت ہے ان القاب و آداب کی. صحابہ کرام اس سنگھار سے بے نیاز ہیں، اس واسطے کہ جب کسی صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سبھی کچھ کہہ دیا. پھر وہ علامہ کہہ لو، امام کہہ لو، حافظ کہہ لو، جتنے بھی القاب و آداب ہیں وہ سب فرو تر ہیں ان کے منصب، ان سے کے منصب سے ان کے درجے سے. کتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام، ان کو کسی القاب و آداب کی ضرورت. صرف رضی اللہ عنہ جب کہہ دیا، جس کے معنی یہ کہ صحابی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بس سبھی کچھ کہہ دیا، اس کے بعد بس کسی مزید تعریف کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ مقام جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، کیسے ہوا؟ کہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے، انہوں نے صحبت اٹھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی صحبت نے ان کو صحابی بنا دیا. کتنا اونچا مقام دے دیا کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام اس درجے میں پہنچ نہیں سکتا. کس چیز نے دیا؟ صحبت نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے دیا. تو یہ صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، کندن بنا دیتی ہے. کیا انقلاب آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، ایک ایک صحابی کی زندگی میں، ان کی سوچ میں، उनकी उमंगों में, उनके ख्यालात में, उनके आमाल में, उनकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आ गया कि जाहिलियत में पता नहीं क्या थे और इस्लाम में आकर सरकार द्वारा प्रॉब्लम की सोहबत की बरकत से जिस ऊंचे मकाम पर पहुंच गए, इंसानियत का आला तरीन मकाम अल्लाह ताला ने उनको अदा करता। ये काहे से हुआ? सोहबत से। तो ये सिलसिला चला आ रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से कि हुजूर की सोहबत से सहाबी बन गए, सहाबा की सोहबत से ताबेई बन गए, ताबेईन की सोहबत से तबे ताबेई बन गए, और ये सिलसिला उसी तरह चला आता है आज तक। रास्ता यही है दीन की तरफ जाने का कि इंसान सोहबत इख्तियार कर ले किसी अल्लाह वाले की, तो उस सोहबत के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला वो दीन उसकी तरफ मुंतकिल फरमा दे, मोहब्बत उसकी तरफ मुंतकिल फरमा दे। यह है सही रास्ता। और फिर आखिर में हजरत अपने वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सुना दूं। मेरे वालिद माजिद हजरत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज जब लोगों से यह कहा जाता है कि भाई किसी अल्लाह वाले की तौबत इख्तियार कर लो, तो अक्सर दिल में यह ख्याल आता है, ये लोग जवाब देते हैं, कह रहे भाई कहां से लाए अल्लाह वाले, ये जमाना तो खाली हो गया अल्लाह वालों से, सही माने में जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे खाली हो गया, और जिधर देखो कुछ ना कुछ खराबी नजर आती है, किसके पास जाए, किससे सोबत, किससे सोबत उठाए, किससे फैज हासिल करें। वैसा भी शेर पढ़ा करते, आज लोग ये शेर पढ़ देते हैं कि खुदावंदा कि तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी आई आ रही है, सुल्तानी भी आई आ रही है, हर जगह कुछ ना कुछ फरेब, कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ खराबी नजर आती है, तो कहां जाए। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जवाब में फरमाया करते थे कि भाई ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा है। शैतान का धोखा यह है कि आदमी खुद अपने ऊपर तो नजर करता नहीं और ये कहता है कि मेरी इस्लाह के लिए मुझे सोबत चाहिए उस मैयार की जो जुनैद शिबली के मैयार है, मेरे इस्लाह के लिए और मुझे सोबत हासिल करने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी चाहिए, जुनैद बगदादी चाहिए, सरीय सकती चाहिए, मारूफ करसी चाहिए, तो उस मैयार पर तलाश करने की कोशिश करता है। अब उस मैयार का आदमी मिलता नहीं तो कह रहे मिलता नहीं, अल्लाह वाला कहां से मिलता, किसके पास जाए। तो ऐसा करवाते ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। अरे भाई जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे लिए उसी मैयार के मुस्लिह भी मिलेंगे, उसी मैयार के अल्लाह वाले भी मिलेंगे। उस मैयार पर तलाश ना करो, आज अपने मैयार पर तलाश करो। यहां तक कि मैंने एक बुजुर्ग एक साहब थे मौजूद वाले साहब मिला थे, ये बात फरमा रहे थे, तो वाले साहब ने बड़े जोश के साथ ये फरमाया कि क्या बात करते हो, अरे तुम अपने मस्जिद के मौजिन के पास जाकर बैठोगे अगर नेक सोहबत की गरज से, इंशाल्लाह उससे तुम्हें फायदा होगा, कम से कम वो पांच वक्त अल्लाह का कलिमा बुलंद करता है, उसके बाद जाकर बैठोगे उससे फायदा हासिल होगा। तो उस मैयार को तलाश करने की फिक्र करोगे तो बाकी नहीं मिलेगा, लेकिन जिस मैयार के तुम हो उस मैयार के लिहाज से जमाना का होता ही रहा है, चला आया है, लेकिन अपनी इस्लाह के लिए, अपने किसी का किसी सोहबत का फैज हासिल करने के लिए उस ऊंचे मैयार को पेश नजर न रखो, वरना सारी जिंदगी महरूम रहो। जो अपने लिहाज से जो कम से कम जो अपने से बेहतर है उसको इख्तियार कर लो, तो अल्लाह तबारक बता रहे, देखो भाई देने वाले तो वो हैं, कोई शेख, कोई पीर, कोई उस्ताद किसी को कुछ नहीं दे सकता, कितना ही बड़ा बड़ा वली हो जाए, कितना बड़ा अल्लाह का मुकर्रम बंदा हो जाए। अब अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी या शेख जुनैद बगदादी वगैरह वगैरह इन हज़रात की तौबत से लोगों को फायदा पहुंचा, उन्होंने खुद दिया कुछ, उनके कुदरत में तो कुछ नहीं, देने वाले तो अल्लाह तबारक व तआला है,
وہی دینے والے ہیں.
ہاں جب کوئی بندہ طلب صادق لے کر اس طریقے پر جاتا ہے کسی کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز ہی دیتے ہیں.
طلب صادق چاہیے, سچی طلب چاہیے, تو سچی طلب اگر موجود ہو اور وہ اپنی حد تک آدمی تحقیق جستجو کر کے کہ بھئی یہ متبع سنت آدمی ہے, ہو سکتا ہے کچھ غلطی بھی ہو کوئی خامی بھی ہو لیکن متبع سنت ہے, دین کا صحیح علم رکھنے والا ہے, دین کے اوپر چلنے والا ہے, اس کے غرض یہ اور اس کو اس نے خود اپنی اصلاح کسی بزرگ سے کرائی ہے, اس کی تحقیق تو ضروری ہے کہ کسی یہ ویسے ہی اپنا خود کاشتہ پودا نہیں ہے بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے. تو اس تحقیق اور جستجو کے بعد جب آدمی جاؤ گے طلب صادق لے کر, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب صادق کی برکت سے تمہیں نواز ہی دیں گے, تمہارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. لہذا اس اونچے معیار پر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو خلاصہ یہ بھائی کہ دو باتیں کہ جو اللہ کی محبت رکھنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ہیں ان سے محبت رکھو, اور دوسرے ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ رہنا, ان سے اپنے معاملات کا مشورہ کرنا, ان کے عادات ان کے طریقوں کو دیکھنا, یہ سب صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فضل و کرم فرما دیتے ہیں اور اس حدیث کے مذاق میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی عالانی ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرو. اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کے صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں, اعزاء احباب, متعلقین سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے شر سے, فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو بے روزگار ہے ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں ہم سے زبانی یا تحریری طور پر دعا کی درخواست کی, اپنی رحمت سے ان سب کے مقاصد حسنہ کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. ان کی حاجتیں یا اللہ پوری فرما دے, عافیت و سہولت کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کے ذرگے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے اب دشمنوں کے ذرگے سے ہماری اور اخبار عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.